السلام علیکم، یہ ہے پروگرام سدائے جہاں جو ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد سے میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان،
اور وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان سارا زمان۔ سدائے جہاں کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح پاکستان، امریکہ اور اس کے علاوہ دنیا کے دیگر حصوں سے ہم آپ کے لیے دلچسپ خبریں اور تبصرے لے کر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ صحت کا سیگمنٹ ہم جانتے ہیں کہ آپ بہت پسند کرتے ہیں، تو وہ بھی آج کے شو میں شامل ہوگا، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے بھی کچھ دلچسپ رپورٹس آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ آج کے شو میں وائس آف امریکہ آپ کے لیے کیا پیش کرنے والا ہے، پہلے میں آپ کو اس کا خلاصہ بتاتی چلوں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی جانب سے آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاک امریکہ اسٹریٹجک مذاکرات کے چھٹے دور کی، اور آپ کو بتائیں گے ان میں زیر بحث آنے والے موضوعات کے بارے میں، اور پھر ان پر واشنگٹن کے تحقیقی ادارے یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس سے منسلک ایک معروف پاکستانی تجزیہ کار کی رائے۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات کا ایک اہم مرحلہ جو کہلاتا ہے سپر ٹیوزڈے، گزشتہ منگل کے روز منعقد ہوا۔ اسے یہ نام کیوں دیا جاتا ہے اور اس دن جیتنے اور شکست کا سامنا کرنے والے امیدوار عوام کو کیا پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہم آپ کو سنوائیں گے آج کے شو میں۔ ہیلتھ کیئر سیگمنٹ میں بات ہوگی اخروٹ کے فوائد کی، اور آخر میں ہم رپورٹ پیش کریں گے ٹیکنالوجی استعمال کرنے والے صارفین کے حقوق اور ملکی سلامتی کی ضرورت کے درمیان امریکہ میں جاری کشمکش کی۔ جی تو آپ جان چکے ہیں کہ آج وائس آف امریکہ آپ کے لیے سدائے جہاں میں کیا پیش کرنے والا ہے۔ اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسلام آباد اسٹوڈیو میں نگہت امان کے پاس، اور جانتے ہیں کہ آج آر این این کی جانب سے ہم سب کیا سننے والے ہیں۔ جی نگر
جی، بہت شکریہ سارا، زبردست لائن اپ آپ نے بتایا۔ تو ریڈیو نیوز نیٹورک سے بھی ہم پہلے شروعات کریں گے پاک امریکہ اسٹریٹجک مذاکرات کے حوالے سے۔ یہ مذاکرات گزشتہ دنوں منعقد ہوئے، ان مذاکرات پر مبصرین کا تبصرہ آج ہم سنوائیں گے۔ اس کے بعد بات ہوگی پنجاب میں متعارف کروائے جانے والے تحفظ خواتین قانون کے حوالے سے، جسے گزشتہ دنوں پنجاب اسمبلی سے پاس کروایا گیا، جو گورنر پنجاب کے دستخط کے بعد اب قانون بن گیا ہے۔ یہ قانون کیا ہے اور کیسے عورتوں کو تحفظ فراہم کرے گا، اس کی تفصیل اور اس پر مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین کا موقف آپ جان سکیں گے۔ اور صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مرض کے حوالے سے جو سینڈ فلائی مکھی کے کاٹنے سے پھیلتا ہے، اور اسے لیشمنائسس کہتے ہیں۔ اس کے علامات اور علاج کے حوالے سے آپ گفتگو سنیں گے طبی ماہرین کی۔ یہ تھا ہمارا اس ہفتے کا لائن اپ، اس کی تفصیل کے لیے آپ کو تھوڑا سا کرنا پڑے گا انتظار، کیونکہ ابھی ہم چل رہے ہیں واپس وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں سارا زمان کے پاس پروگرام کی پہلی رپورٹ کے لیے۔
بہت شکریہ نگت۔ گزشتہ ہفتے پاکستان اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک مذاکرات کا چھٹا دور امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں منعقد ہوا۔ پاکستانی وفد کی سربراہی وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز نے کی، اور وفد میں ان کے ساتھ منسٹر برائے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال بھی شریک تھے۔ اس موقع پر جن موضوعات پر مذاکرات کیے گئے ان کا خلاصہ آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں وائس آف امریکہ کی تابندہ نئی۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اپنے ریمارکس میں شرمین عبید چنوئی کی ڈاکیومنٹری فلم اے گرل ان دا ریور کو اس سال کا شارٹ فلم ڈاکیومنٹری کا آسکر انعام جیتنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے باچا خان یونیورسٹی چارسدہ میں دہشت گردی کے حالیہ واقعے کی مذمت کی، اور کہا کہ امریکہ پرتشدد انتہا پسندی کے خلاف پاکستان اور پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شدت پسند پاکستان کے مستقبل کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ پاکستانی نوجوان سوچنا سیکھیں۔ انہوں نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اور دہشت گردی کے خلاف تعاون کو دونوں ملکوں کی سلامتی اور تحفظ کے لیے اہم قرار دیا، اور کہا کہ امریکہ پاکستانی فوج کی ان قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے جو انہوں نے آپریشن ضرب عزم اور شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے فوجی آپریشن کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے افراد کے لیے $250 ملین کی رقم فراہم کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ان کے بقول ہم انسداد دہشت گردی کی حکمت عملی میں پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے۔ جان کیری نے پاکستانی حکومت کی طرف سے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کو سراہا، جس نے ان کے بقول جنگجوؤں کے لیے نئی بھرتیاں کرنے اور ان کے لیے سرمایہ جمع کرنے کی صلاحیت کو متاثر کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان کے اس عزم کا بھی خیر مقدم کیا کہ دہشت گرد گروہوں کے درمیان کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حقانی نیٹ ورک، لشکر طیبہ اور جیش محمد جیسے گروہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو متاثر کرتے ہیں اور پاکستانی قوم کی خود مختاری اور مستقبل کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ ایٹمی عدم پھیلاؤ اور ایٹمی ہتھیاروں کا تحفظ بھی امریکہ اور پاکستان دونوں کے لیے مشترکہ تشویش کی بات ہے، اور توقع ظاہر کی ہے کہ آنے والے سال میں دونوں دونوں ملک ایٹمی ہتھیار رکھنے والے ذمہ دار ملکوں کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں پر بات کریں گے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے بھی اہم یہ ہے کہ اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس معاملے کو اپنی پالیسی کا حصہ بنائے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ وزیراعظم نواز شریف اگلے ماہ ہونے والی نیوکلیئر سیفٹی کانفرنس میں حصہ لیں گے. امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ دونوں ملکوں کے اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا مقصد تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، توانائی، قانون کے نفاذ اور علاقائی استحکام سمیت ہر شعبے میں تعاون کو آگے بڑھانا اور مضبوط کرنا ہے، جو ان کے بقول ان کی ہمیشہ ترجیح رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے تحت امریکہ اور پاکستان کے گروپس اگلے 5 سالوں میں پاکستانی مارکیٹس کو غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش بنانے اور پاکستان کی افرادی قوت میں خواتین کا حصہ بڑھانے پر بات کر رہے ہیں.
پاک امریکہ اسٹریٹجک مذاکرات کے حوالے سے آپ نے وائس آف امریکہ کی رپورٹ سنی. اسی موضوع پر بات کو آگے بڑھائیں گے. واشنگٹن میں ہونے والے پاک امریکہ اسٹریٹجک مذاکرات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا، جس کے مطابق پاکستان نے جنوبی ایشیا میں مسلح تصادم کے خطرے کو کم کرنے کے عمل میں شامل رہنے کے عزم کا اظہار کیا. مشترکہ اعلامیہ کے مطابق مذاکرات میں سلامتی، تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم اور ماحولیاتی تحفظ کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ کا اعادہ کیا گیا. مذاکرات میں پاکستان کی جانب سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر بھی غور کیا گیا، اور اس موقع پر مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے امریکہ کو یقین دہانی کروائی کہ پاکستان اقوام متحدہ کی جانب سے دہشت گرد قرار دی جانے والی تنظیموں کے خلاف مؤثر کارروائی کر رہا ہے، جن میں القاعدہ، حقانی نیٹ ورک، لشکر طیبہ اور ان سے منسلک دیگر تنظیمیں شامل ہیں. علاقائی تعاون کے باب میں امریکہ نے افغان قیادت اور افغان امن عمل میں سہولت کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی. دونوں فریقین نے اس بات پر زور دیا کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست امن مذاکرات کا جلد آغاز کیا جائے، تاکہ فوری طور پر خون ریزی کا خاتمہ ہو اور افغان اتحاد، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا تحفظ ممکن ہو سکے. دونوں ممالک نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ گروپ کے تمام رکن ممالک خطے میں امن و استحکام لانے کے لیے افغان قیادت میں مصالحتی عمل کی حمایت کے لیے وسیع علاقائی اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوششوں کو تیز کریں گے. یہ تھے پاک امریکہ اسٹریٹجک مذاکرات کے چند چیدہ نکات. ان مذاکرات پر پاکستانی مبصرین کا تبصرہ کیا ہے، پیش کر رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے نمائندے فدا حسین.
پاک امریکہ چھٹے اسٹریٹجک مذاکرات میں پاکستانی وفد کی سربراہی وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز اور امریکی وفد کی قیادت وزیر خارجہ جان کیری نے کی. میڈیا رپورٹ کے مطابق اسٹریٹجک مذاکرات کے دوران بات کرتے ہوئے جان کیری نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن ضرب عزم اور نیشنل ایکشن پلان کی تعریف کی، اور اس موقع پر جان کیری نے امریکہ کی طرف سے پاکستان کو تعلیم سمیت بہت سے شعبوں میں دی جانے والی مدد کا بھی ذکر کیا. پاک امریکہ حالیہ اسٹریٹجک مذاکرات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر عابدہ حسین کا کہنا ہے کہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان بہتر تعلقات کی نشاندہی کرتا ہے.
آپس کی گفتگو جو ہے یہ اس ہمارے ریاستوں کی ریلیشن شپ کو استحکامت کی طرف لے گئی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان نے اپنے جو ہماری دقتیں ہیں، ہمارے مطالبے ہیں، وہ واضح طور پہ بیان کی ہیں، اور امریکہ نے ان کا مثبت جواب دیا ہے.
اس حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے معروف دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر رائٹ سعید نذیر کا کہنا ہے،
جو لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، جن کو ٹی ڈی پیز ہیں، ان کے لیے انہوں نے 250 ملین ڈالر اور ریہیبلیٹیشن کے دے دیے. میرے خیال میں کہ یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے. بات یہ کہ آپریشن ضرب اعظم کو فردر بفعال بنانے کے لیے جو 8 F-16 ہے اور اس کے علاوہ مزید دیے جائیں گے، وہ بھی ایک اچھا شگون ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو دیرینہ تعلقات کو مزید بڑھانے کے لیے ان کے سافٹ جو اسپیشلی جو یوتھ ہے ان کے لیے ہائر ایجوکیشن کے پی ایچ ڈیز اور ایم فل وغیرہ کے لیے جو ان کے یونیورسٹی آئے ہیں، ان کے دروازے انہوں نے کھولے ہیں، چونکہ فیوچر میں پاکستان کی بلڈ اپ ہو سکے گی.
جبکہ دوسری طرف معروف دفاعی تجزیہ کار اور باچے خان انسٹیٹیوٹ کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر خادم حسین ان مذاکرات سے عوام کو باخبر نہ رکھنے کی وجہ سے شکوک و شبہات جنم لینے کے خدشے کا اظہار کرتے ہیں. ان کا مزید کہنا ہے،
اگرچہ یو ایس ایڈ کی طرف سے کچھ فاٹا کے لیے اور کچھ دوسرے علاقوں کے لیے تعمیراتی منصوبے شامل تھے جس میں انفراسٹرکچر منصوبے بھی شامل تھے، لیکن زیادہ تر فوکس جو رہا ہے، توجہ جو رہی ہے، وہ دفاع یا سلامتی کے مسائل رہے ہیں۔ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک بات آ رہی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اپنی جگہ اس میں کچھ حقیقت بھی ہوگی، لیکن جتنی توقعات ہونی چاہیے تھیں یا جتنی توقعات تھیں یہاں کے لوگوں کی امریکہ سے سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے یا اس کی تعلیم کے حوالے سے، اس میں لیکن اس کے علاوہ جو عمومی اقتصاد کو، معیشت کو آگے لے جانے کے لیے، صنعت کاری کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ضرورت تھی، تو میرا خیال ہے کہ وہ اس حد تک آگے نہیں بڑھا ہے ابھی تک جتنا بڑھنا چاہیے تھا۔
اسٹریٹجک مذاکرات کے دوران مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے امریکہ سے پاکستانی مصنوعات کی امریکی منڈیوں تک رسائی کا مطالبہ کیا۔ اس مطالبے پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر خادم حسین کا کہنا ہے،
پاکستان کا یہ مطالبہ ضرور قبول کرنا چاہیے، کیونکہ بظاہر خود یہ سرمایہ داری کی مارکیٹ کی ضرورت ہے کہ لبرلائزیشن، جس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹیرف میں اتنی آسانی پیدا ہو جائے اور اس کو سبسیڈائز بنیادوں پہ ان کے ٹیکسوں کے حوالے سے، ٹیرف کے حوالے سے آسانیاں پیدا کی جائیں، تاکہ جو بھی جہاں بھی کوئی نئی چیز وجود میں آ جائے ان کی، تو اس میں آزادانہ طور پہ بین الاقوامی مارکیٹ میں اس کا شامل ہو، وہ سبسیڈائز ریٹ پہ ٹیرف کی آسانی کے ساتھ۔ اسی سے تو کیپیٹل سرکولیٹ کرے گا، اسی سے تو سرمایہ حرکت کرے گا۔
عابدہ حسین کو بھی امید ہے کہ امریکہ پاکستان کے اس مطالبے پر ضرور عمل کرے گا۔
پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں امریکہ وہ بڑھیں، چونکہ ہم امریکہ ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے اور منفی بیلنس آف ٹریڈ رہتا ہے ہمارے حوالے سے، سو ہمارے ایکسپورٹس کو بوسٹ کرنا ضروری ہے، اور اس میں امریکن، میرا اندازہ ہے کہ ضرور مدد کرنے کی کوشش کریں۔
تخفیف اسلحہ کے بارے میں جان کیری کے مطالبے پر بات کرتے ہوئے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعید نذیر کہتے ہیں کہ جب تک امریکہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ یکساں سلوک نہیں کرے گا، اس وقت تک اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔
ہم ہتھیاروں کی دوڑ میں نہیں پڑنا چاہتے، اس لیے کہ انڈیا دنیا کا دوسرا بڑا ایکسپورٹر بن رہا ہے آرمز ایمونیشن کا اور ملٹری ہارڈ ویئر کا، جبکہ پاکستان کی بجٹ یا اکانومی یہ اجازت نہیں دیتا، تو ہم نے اس کو بیلنس کرنا ہوتا ہے انکنونشنل مین سے، اور انکنونشنل ڈیفنس جو ہے وہ پاکستان کے حفاظت کے لیے دفاعی نقطۂ نظر سے لازم ملزوم ہے، تو اس میں میرے خیال میں کہ پاکستان اپنا یہ پوزیشن، یہ جو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ہے اور اس کے علاوہ جو اسٹریٹجک نیوکلیئر ویپنز ہے، اس پر کمپرومائز نہیں کرے گا۔
اس پہلو پر مزید بات کرتے ہوئے ڈاکٹر خادم حسین کہتے ہیں،
جنوبی ایشیا کے خطے میں جب تک خود پاکستان اور جنوبی ایشیا کے ممالک اس بارے میں بنیادی مسائل کو حل کرنے کی طرف نہ بڑھیں، ایک دوسرے کے ساتھ جتنے بھی ایسے مسائل ہیں جن کو حل کرنا ضروری ہیں، حل طلب مسائل ہیں، ان حل طلب مسائل کے لیے ڈائیلاگ کا ایک عام اصول پہ اتفاق کیا جائے اور وہ مسلسل ڈائیلاگ یا مذاکرات ملتوی نہ ہوں، تو میرا خیال ہے کہ جتنے جتنے ان کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ خطے کے ممالک کے درمیان آگے بڑھتا رہے گا، خود اسلحے کی ضرورت کم پڑتی جائے گی اور تخفیفی اسلحہ خود ہی اس کا ایک نتیجہ ہوگا۔
پاک امریکہ اسٹریٹجک مذاکرات میں امریکہ کی طرف سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کرنے کو ماہرین پاکستان کی کامیابی قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق اس سے پاک امریکہ تعلقات میں مزید بہتری کی امید ہے۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے فدا حسین۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی جانب سے ہم نے پاکستان میں تجزیہ کاروں کا تبصرہ سنا۔ پاک امریکہ اسٹریٹجک مذاکرات کے چھٹے دور کے حوالے سے مذاکرات کے اس دور کی اہمیت اور پاک امریکہ تعلقات کے مستقبل کے بارے میں وائس آف امریکہ کی بہجت جلانی نے بات کی۔ واشنگٹن کے ایک تحقیقی ادارے یونائیٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس سے منسلک پاکستانی تجزیہ کار معید یوسف سے، آئیے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔
یہ فرمائیے گا کہ اس دفعہ خاص طور پر اس اسٹریٹجک ڈائیلاگ کو بے حد اہم قرار کیوں دیا جا رہا ہے؟
آپ نے دیکھا جان کیری صاحب نے آغاز کیا اس ڈائیلاگ کا، دوسری طرف سے سرتاج عزیز صاحب موجود تھے، تو ایک تو لیول جو ہے ڈیلیگیشن کا اس کی اہمیت ہے، دوسرا یہ کہ اس وقت پاکستان پہ جو فوکس تھا امریکہ کا واشنگٹن میں بہت سالوں رہا، وہ مشرق وسطی کے حالات کی نظر میں، داعش کے معاملے کی وجہ سے، کچھ روس اور امریکہ کے تعلقات کی وجہ سے اس میں بہت کمی آئی ہوئی ہے، تو ایک یہ سوالیہ نشان اٹھ رہا تھا کہ افغانستان میں سے اگر امریکہ کا اب جو وہاں پہ فوکس ہے وہ کم ہوگا، تو آیا پاکستان کے ساتھ تعلق اتنا اہم رہے گا، تعلق آگے مثبت انداز سے چلانے کی ایک خواہش ہوگی امریکہ میں اور پاکستان میں یا نہیں. تو اس لیے مجھے لگتا ہے یہ بڑا ضروری تھا دونوں ممالک کے لیے یہ بات ایک دوسرے کو باور کرانا اور دنیا کو بھی یہ بات باور کرانا کہ جو کچھ بھی ہو یہ تعلق اتنا اہم ہے کہ اب یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا جب 1990 میں پاکستان اور امریکہ کے تعلق میں ایک بہت ہی واضح طور پہ خلا آیا تھا, اس میں بھی یہی مسائل تھے کہ افغانستان کے 80 کی دہائی کے جو جہاد ہے اس کے بعد یہ معاملہ اس طرف گیا تھا. تو میرے نزدیک یہ سب سے بڑی اس میں اہم بات اہم پہلو ہے. دوسرا یہ کہ جہاں تک بات چیت سبسٹنس کا تعلق ہے, کن چیزوں کے نکات پہ بات ہوئی ہے, اس میں کوئی خاطر خواہ ایسی تبدیلی نہیں ہے نہ ہی کوئی ایسی حیران کن بات ہے. صرف ایک چیز میرے نزدیک اہم تھی, صرف ایک اور منسٹر شامل تھے سرتاج عزیز صاحب کے علاوہ اس ڈیلیگیشن میں, اور وہ تھے احسن اقبال جو پلاننگ کے منسٹر ہیں جو ایجوکیشن کی ورکنگ گروپ کو ہیڈ کرتے ہیں پاکستان کی طرف سے. اور امریکہ اور پاکستان یہ تعلیم کے شعبے میں, اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں جو بات چیت کر رہے ہیں اس میں دو تین بڑے مثبت اور بہت ہی خوشائن انیشیٹیوز ہیں جو یہ لینا چاہ رہے ہیں, اور تو اس پہ بھی اب بہت بات چیت ہو رہی ہے. اور اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اب دونوں ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے جیسے سیکیورٹی کے حالات کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں پاکستان میں, تو باقی جو وسیع پیمانے پہ چیزیں ہیں جس کی بات تو بہت ہوئی لیکن کبھی کام نہیں ہوا اس پہ بھی آپ فوکس کریں.
جان کیری نے روس کی اور اپنی مثال دی کہ ان لوگوں نے, امریکہ نے اور روس نے جوہری ہتھیاروں کو کم کیا ہے, پاکستان کے جوہری ساسوں کے اوپر بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا, اس کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟
جی بہجید, کچھ اخبارات میں بھی یہ خبر شائع ہوئی ہے. میرے نزدیک اس میں کوئی نئی بات نہیں. آپ کو یاد ہوگا جب وزیر اعظم پاکستان کے نواز شریف صاحب یہاں آئے تھے, پھر راحیل شریف جو آرمی چیف ہیں پچھلے سال غالباً اکتوبر اور نومبر کے مہینوں میں, تو یہ بات ہوئی تھی جوہری ہتھیاروں پہ کچھ ڈیل کی بات کہ پاکستان کو کسی طرح سسٹم کے اندر لایا جائے. امریکہ کی خواہش ہے کہ پاکستان کے کچھ جوہری ہتھیاروں کے جو پروگرام کا پہلو ہے ان کو کم کیا جائے, اور وہ بات کہیں گئی نہیں, نہ ہی وہ جا سکتی ہے, کیونکہ پاکستان اس وقت اپنے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو بڑھا رہا ہے, دنیا چاہتی ہے کہ وہ اس کو روکے, لیکن مجھے نظر نہیں آتا کہ کس طرح یہ دو موقف جو ہیں وہ یہ ایک دوسرے سے آ کے ملیں گے.
اچھا, آخری سوال کہ پاکستان کی طرف سے کیے جانے والے انسداد دہشت گردی کے اقدامات کو سراہا جا رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو باہمی تعلقات ہیں اور اس کے اندر یہ جو رجحان آ گیا ہے وہ آئندہ برسوں میں بہتر سمت کی طرف جائے گا؟
دیکھیے, اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے جو اقدامات کیے ہیں پچھلے کوئی ڈیڑھ دو سال میں اس کے اب نتائج نظر آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. پاکستان کی ریاست میں بھی اب کچھ ایسی چیزیں آپ کو دکھائی ہیں کر کے, یہ ممتاز قادری کا آپ نے دیکھا, گو کہ یہ سوال کہ ڈیتھ پینلٹی ہونی چاہیے یا نہیں وہ ایک علیحدہ سوال ہے, لیکن بہرحال بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ معاملہ اسی طرح چلے گا اور اس کو جو سزا سنائی گئی ہے اس پہ وہ عمل درآمد نہیں ہوگا کیونکہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے. تو کچھ چیزیں ہیں جو پاکستان میں تبدیل اس وقت ہو رہی ہیں, ان کو سرانا چاہیے بھی, سرایا جا بھی رہا ہے, لیکن اس بات کا دارومدار کہ آگے جا کے یہ معاملہ اسی طرح رہے گا اور امریکہ اور پاکستان اس چیز پر مل کے کام کرتے رہیں گے, اس کا دارومدار پاکستان کی پالیسی پہ اور پاکستان کی کامیابی پہ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے اس پہ ہوگا. اگر تو پاکستان کی پالیسی صحیح سمت میں چلتی رہی اور نتائج نکلتے رہے تو میرے نزدیک آپ یہ اور زیادہ امریکہ کی طرف سے سپورٹ دیکھیں گی.
ڈاکٹر موحد, آپ کا بے حد شکریہ.
جی بہت شکریہ.
جی, پاک امریکہ اسٹریٹجک مذاکرات کے حوالے سے آپ نے پاکستان اور واشنگٹن دونوں سے ہی تجزیہ کاروں کی رائے سنی. یہاں پہ پروگرام سدائے جہاں میں وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, لیکن بریک کے بعد ہم مزید معلوماتی اور دلچسپ رپورٹس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اس لیے کہیں مت جائے گا, سدائے جہاں کے ساتھ ہی رہیے.
وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں. اس پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دینے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس ہے sejradio@voanews.com. خط لکھنے کے لیے پتا ہے پروگرام سدائے جہاں, پی او باکس نمبر 1399, اسلام آباد.
وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان نگہت امان, اور وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں میرا ساتھ دے رہی ہیں سارا زمان. بریک پر جانے سے پہلے ہم نے بات کی پاک امریکہ اسٹریٹجک مذاکرات کی. اب پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے اور ہم بات کریں گے ابھی صبح پنجاب میں پاس ہونے والے تحفظ خواتین بل کے حوالے سے. اس بل کو گزشتہ دنوں پنجاب اسمبلی میں پیش کیا گیا جو متفقہ طور پر منظور کروایا گیا. یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس بل پر گورنر نے دستخط کر دیے ہیں اور اب یہ قانون کی حیثیت اختیار کر گیا ہے. پنجاب میں خواتین پر تشدد کے واقعات میں اضافہ دیکھا گیا تھا جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہاں پر خواتین کے تحفظ کا کوئی بل لایا جائے. اور اسی حوالے سے خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ایک غیر سرکاری ادارے عورت فاؤنڈیشن نے گزشتہ برس اپنی ایک رپورٹ بھی جاری کی تھی جس میں انہوں نے اعداد و شمار بتائے تھے. 2014 میں پاکستان کے مختلف صوبوں میں خواتین پر تشدد کے حوالے سے اور اس میں جو سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے تھے وہ پنجاب سے ہوئے تھے اور ان کی تعداد 7,000 سے بھی زائد تھیں. پنجاب میں یہ صورتحال دیکھنے کے بعد اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ خواتین پر تشدد کے واقعات کی روک تھام کے لیے بل پنجاب اسمبلی میں متعارف کروایا جائے جس کے بعد یہ پیش رفت سامنے آئی. تحفظ خواتین قانون پر مختلف حلقوں کی جانب سے بحث و مباحثہ بھی جاری ہیں اور مذہبی جماعتیں جو ہیں اس کی بہت زیادہ مخالفت کر رہی ہیں لیکن مختلف حلقوں کی جانب سے اس کی حمایت بھی سامنے آ رہی ہے. تحفظ خواتین قانون کے حوالے سے مختلف شعبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین کیا کہتی ہیں اس بارے میں رپورٹ سنتے ہیں مہک جعفری کی.
تحفظ خواتین بل کے تحت بیوی پر تشدد کرنے والے کو جی پی ایس ٹریکنگ کڑے پہنائے جائیں گے جس کا فیصلہ عدالت ثبوت کی بنیاد پر کرے گی. اس کو ٹیمپر نہیں کیا جا سکے گا. ٹیمپرنگ کی صورت میں تشدد کے خلاف قائم کیے گئے سینٹرز پر خود بخود اطلاع پہنچ جائے گی اور ٹیمپرنگ یا کڑے کو اتارنے پر 6 ماہ سے 1 سال تک اضافی سزا دی جائے گی. اس کے علاوہ بل کے تحت خاتون کو اس کی مرضی کے بغیر گھر سے بے دخل نہیں کیا جا سکے گا اور خاتون کی شکایت پر مرد کو عدالت گھر سے 2 دن کے لیے بے دخل کر سکتی ہیں. خواتین قانونی چارہ جوئی پر ہونے والے اخراجات تشدد کرنے والے شخص سے حاصل کر سکیں گی. بل کی شک کے مطابق خواتین کے تحفظ کے لیے شیلٹر ہومز بنائے جائیں گے جہاں خاتون اور اس کے بچوں کو تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی اور خواتین کی تشدد سے متعلق شکایات کی تحقیقات کے لیے ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹیاں بھی بنائی جائیں گی اور ٹول فری نمبر بھی قائم کیا جائے گا. لیکن جو خواتین غلط اطلاع دیں گی انہیں 3 ماہ تک قید یا 50,000 سے 1,00,000 روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں اور اگر تشدد کے خلاف گھر کا سربراہ مزاحمت کرے گا تو اسے 6 سال قید اور 5,00,000 روپے جرمانہ ہوگا. تحفظ خواتین بل پنجاب اسمبلی کے رکن اور پیپلز پارٹی کی رہنما فائزہ احمد ملک نے 2012 میں پیش کیا تھا لیکن منظور نہیں ہو سکا. تاہم موجودہ حکومت نے اس بل کو منظور کروایا ہے. اس بل پر ہم نے مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد سے ایک بات کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی فائزہ احمد ملک تحفظ خواتین بل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتی ہیں
جو خواتین ہیں ان کے اوپر جو ڈومیسٹک وائلنس ہے وہ بہت ہی سے اس میں اضافہ ہوا ہے. بجائے اس کے کہ جیسے جیسے خواتین سوسائٹی میں آگے آ رہی ہیں ان کو موقع مل رہا ہے کام کرنے کا تو حالات بہتر ہوتے, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے اس مائنڈ سیٹ کو چینج ہونے کی بجائے کچھ ایسی چیزیں سامنے آ رہی تھیں جن سے یہ تشویش بڑھنی شروع ہو گئی کہ جب تک کوئی سخت قوانین نہ بنایا جائے ان معاملات میں تب تک شاید وہ مائنڈ سیٹ جو ہے اس میں کوئی تبدیلی اس کے رویے میں نہ آئے. خواتین کی ترقی اور خواتین کی ملکی ترقی میں جو حصہ ہے اس کی پہچان اور اس کی جو عزت اور تشخص ہے وہ تبھی بحال ہو سکتا ہے کہ جب اس کے لیے ایسے قوانین بنائے جائیں جس سے اس کی پروٹیکشن ہو سکے.
ایچ آر سی پی یعنی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئر پرسن زہرا یوسف کا کہنا ہے کہ خواتین کی آزادی اور خود مختاری کے لیے یہ بل نہایت اہمیت رکھتا ہے.
دیکھیے میرے نظر میں یہ بل کافی اسٹرانگ ہے اور اس کے بہت کچھ اچھے پہلو ہیں جس میں خواتین کے تحفظ کے لیے بھی انتظام کیا گیا ہے کہ جیسے وہ الیکٹرانک ٹیگنگ کا بھی پروویژن ہے اور یہ کہ عورتوں کو کوئی گھر سے نہیں نکال سکتا ہے اور پولیس خود ایکشن لے سکتی ہے اگر ان کو اطلاع ملے گی. پہلے ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ زیادہ تر پولیس اس کو ذاتی معاملہ قرار دے کر وہ ایکشن نہیں لیتی تھی, تو اس بل کے تحت میرے خیال سے کافی تحفظ مل سکتا ہے عورتوں کو. مگر پاکستان میں سب سے بڑا جو ایک طرح سے مسئلہ ہے وہ ہے انفورسمنٹ کا. قانون بن جاتے ہیں اچھے پوزیٹو مگر انفورسمنٹ میں کمزوری رہ جاتی ہے.
معروف قانونی ماہر اور سپریم کورٹ بار کی سابق صدر آسمہ جہانگیر تحفظ خواتین بل پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتی ہیں،
یہ کتنا امپلیمنٹیشن سٹیج پہ یہ کتنا افیکٹو ہوتا ہے، مگر میں سمجھتی ہوں کہ قانون بننے سے بھی ایک ایشو جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے، اور خواتین کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو گھر میں گھریلو تشدد ہوتا ہے وہ غیر قانونی ہے، مارنے والے کو بھی احساس ہوتا ہے، تو اس کا صرف یہ فرق نہیں پڑتا کہ جب وہ اس کے اوپر جائیں گی قانونی چارہ جو کرنے تو کیا ہوگا، بلکہ ایک واقعتاً ڈیبیٹ ہوئی، وہاں پہ لوگوں کی بحث ہوئی اور یہ نظر آیا کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس قسم کے تشدد کو پسند نہیں کرتے ہیں، باقی رہ گیا کہ اس کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ شاید بہت ساری عورتیں اٹھ کھڑی ہوں گی اور کمپلینٹ کریں گی، یہ سوشل لیجسلیشن ہے، اس میں بڑا مشکل ہے کہ عورتیں جو ہیں جوک تر جوک اٹھ کے اپنے جا کے کوئی کمپلینٹس دائر کریں گی، وہ چیدہ چیدہ کیسز ہوں گے، ان کی اگر رسوائی ہوگی تو باقی عورتیں انکریج ہوگی، اگر نہیں ہوں گے تو باقی قوانین کی طرح یہ بھی جو ہے ایک قانون ضرور رہے گا مگر اتنا مؤثر نہیں ہوگا۔
معروف سماجی کارکن فرزانہ باری بل کے حوالے سے کہتی ہیں،
میں تو جی بالکل اس کو ویلکم کرتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت عورتوں کے تحفظ کے حوالے سے تو بہت ہی زبردست، بہت کمپریہنسو بل ہے، کیونکہ مجھے اس کے حوالے سے یہ ضرور ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں جو کمی ہے وہ یہ ہے، اور جو بہت بڑی کمی ہے اس کے لیے شاید ہمیں ایک اور بل لانے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ گھریلو تشدد کو اس بل میں کرمنلائز نہیں کیا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی گھریلو تشدد جو ہے وہ جرم ہے اور اس کی پھر سزائیں ہیں۔
رکن پنجاب اسمبلی فائزہ ملک کہتی ہیں کہ قوانین سخت ہونے سے مردوں کے رویے یکسر بدل سکتی ہیں،
یہ اب ظاہر ہے کہ ایک تجربہ ہے، اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جب گھر میں لڑائی ہوتی ہے تو اکثر عورتوں کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، بچے رکھ لیے جاتے ہیں، کئی دفعہ بچے دے کے نکال دیا جاتا ہے، اور عورت سڑک پہ آ جاتی ہے اگر اس کا پیچھے مہکا یا کوئی رکھنے کی رہنے کی جگہ نہ ہو، کہ ہمیں اپنی عام عورت جو گھروں میں دیہاتوں میں بیٹھی ہے اس چیز کی اویئرنیس دینی ہے کہ اس کو اگر اس کے اوپر تشدد ہوتا ہے تو اس کو کس طرح سے مدد لینی ہے کسی، تو بیہیویئرز میں تبدیلی لانے کے لیے سخت قوانین بنانے کی ضرورت ہے۔
معروف سماجی کارکن فرزانہ باری تحفظ خواتین قانون پر عمل درآمد کے حوالے سے تجاویز دیتے ہوئے کہتی ہیں،
جو کمیٹیز ہیں ظاہر ہے اس کے اندر ان کو چاہیے کہ بہت سلیکٹیولی، مطلب ٹھیک ہے پولیس کا محکمے کے لوگ بھی ہوں، سول سوسائٹی میں جو نان ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ اس علاقے کے ہیں، یا جیسے کوئی اچھے لائرز ہیں، مطلب آپ جو ایسے شہری جو واقعتاً اپنے اپنے علاقے کے اندر اچھی ریپوٹیشن رکھتے ہیں ہیومینٹی کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے، ان کو بھی ان کمیٹیوں میں شامل کرنا چاہیے، یعنی کہ آپ یہ سسٹم جب ان پلیس کریں کہ آپ پروٹیکشن کمیٹیز بھی بنا دیں، آپ نے شیلٹرز بھی بنا دی، پھر اس کے اوپر آپ کو ایک مانیٹرنگ کمیٹیز بنانی پڑیں گی ہر سطح پہ، ہر ڈسٹرکٹ میں، جو یہ دیکھے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کام کر رہی ہیں یا نہیں ہو رہا، اور اس میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اس کو دور کرنے کی وہ تجاویز دے، اور دور کرنے میں اس کی مدد بھی کرے، تو اس کے اوپر کچھ مانیٹرنگ سسٹم بھی بنانا چاہیے ہمیں۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے مہک جعفری۔ تحفظ خواتین قانون کے حوالے سے آپ نے رپورٹ سنی۔ یہاں پر اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ لاہور سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے اس قانون کے بننے کے بعد اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ بھی درج کروایا ہے، اور مقدمے میں دھمکیاں دینے اور تشدد سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں، تو یہ پہلا مقدمہ تھا اس قانون کے بننے کے بعد۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اس وقت ہم دوبارہ چلیں گے واپس وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں سارا زمان کے پاس پروگرام کی اگلی رپورٹ کے لیے۔
بہت شکریہ نگت۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات کا ایک اور اہم مرحلہ اس گزشتہ ہفتے مکمل ہوا۔ اس مرحلے کو سپر ٹیوزڈے کہا جاتا ہے۔ اس دن امریکہ کی 11 ریاستوں میں لوگ اس امیدوار کا انتخاب کرتے ہیں جسے وہ پارٹی کا صدارتی امیدوار بنانا چاہتے ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے ہلری کلنٹن نے سینیٹر برنی سینڈرز کو 7 ریاستوں میں شکست دی، جبکہ ریپبلکن جماعت کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ بھی 7 ریاستوں میں ہی فاتح قرار پائے۔ سپر ٹیوزڈے کے نتائج حیران کن تو نہیں تھے، کیونکہ ووٹنگ سے پہلے رائے عامہ کے جائزے ایسے ہی نتائج کی پیشین گوئی کر چکے تھے۔ تاہم سپر ٹیوزڈے پر کامیابی اور شکست کا سامنا کرنے والے مختلف امیدواروں نے اپنے حامیوں کو کیا پیغام دیا، اور کس طرح سے وہ اپنی ان انتخابی کیمپینز کو، اس مہم کو انرجائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان میں دوبارہ سے جان ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس بارے میں آئیے سنتے ہیں وائس آف امریکہ کی مدثرہ منظر سے یہ رپورٹ.
2016 کے صدارتی انتخاب کے لیے نامزدگی حاصل کرنے کے امیدواروں کے لیے منگل کا دن انتخابی مہم کا اہم ترین دن تھا. اس کے اختتام پر ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک ہلری کلنٹن نے انتخاب میں شامل بیشتر ریاستوں میں کامیابی حاصل کی. فلوریڈا میں بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ وہ ملک کو متحد کریں گے. میں متحد کرنے والوں میں سے ہوں. میں جانتا ہوں لوگ اس پر مشکل سے یقین کریں گے, مگر میرا یقین کیجیے, میں متحد کرنے والوں میں سے ہوں. جیسے ہی یہ تمام عمل ختم ہوتا ہے, میں صرف ایک شخصیت کے پیچھے ہوں گا اور وہ ہیں ہلری کلنٹن. میامی میں بات کرتے ہوئے کلنٹن نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ہدف بنایا, جن کا نعرہ ہے امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں.
And we know we've got work to do, but that work is not to make America great again. America never stopped.
ہلری نے کہا, ہم جانتے ہیں ہمیں بہت کام کرنا ہے, مگر وہ کام امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کا نہیں, بلکہ امریکہ تو ہمیشہ سے عظیم ہے. ہمیں امریکہ کو دوبارہ متحد کرنا ہے, ہمیں اس خلا کو پر کرنا ہے جو پیدا کیا جا رہا ہے. ریپبلکن پارٹی میں دیگر امیدواروں میں ٹیڈ کروز بھی شامل ہیں. انہوں نے اپنی آبائی ریاست ٹیکسس اور قریبی ریاست اوکلاہوما میں کامیابی حاصل کی. انہوں نے اپنے حریفوں سے کہا وہ راستے سے ہٹ جائیں تاکہ وہ صرف ٹرمپ کا مقابلہ کر سکیں.
And after tonight, we have seen that our campaign is the only campaign that has beaten.
آج رات کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری انتخابی مہم واحد مہم ہے جس نے شکست دی ہے, جو شکست دے سکتی ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دے گی. سینیٹر مارکو روبیو نے پہلی مرتبہ کسی ریاست میں کامیابی حاصل کی, اور وہ تھی ریاست منیسوٹا.
We are going to send the message that the party of Lincoln and Reagan and the presidency of the United States will never be held.
انہوں نے کہا, ہم یہ پیغام دینے والے ہیں کہ ابراہم لنکن اور رونلڈ ریگن کی پارٹی اور امریکہ کی صدارت پر کوئی جال ساز قابض نہیں ہو سکتا. ٹرمپ کی کامیابی کے باوجود ریپبلکن کانگریسی لیڈر چاہتے ہیں کہ ٹرمپ کو کلکس کلین نامی سفید فام انتہا پسند گروپ کے سابق لیڈر کی جانب سے اپنی حمایت میں دیے گئے بیان کے بعد اس گروپ کی زیادہ سخت الفاظ میں مذمت کریں. کانگریس میں ایوان نمائندگان کے اسپیکر پال رائن کہتے ہیں,
If a person wants to be the nominee of the Republican Party, there can be no evasion and no games.
اگر کوئی شخص ریپبلکن پارٹی کی نامزدگی حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر کوئی روگردانی, کوئی تماشا نہیں چلے گا. انہیں ہر اس گروپ یا تحریک کی مذمت کرنا ہوگی جس کی بنیاد تعصب پر ہو. ڈیموکریٹک پارٹی میں ہلری کلنٹن کے لیے یہ ایک بڑی کامیابی کی رات تھی. انہوں نے کئی جنوبی ریاستوں میں بڑے فرق سے کامیابی حاصل کر کے نامزدگی کی دوڑ میں اپنی پوزیشن کافی مضبوط بنا لی ہے, جبکہ ان کے مد مقابل برنی سینڈرز نے اپنی آبائی ریاست ورمونٹ کے علاوہ اوکلاہوما, کولوراڈو اور منیسوٹا میں کامیابی حاصل کی اور اپنی مہم جاری رکھنے کا عزم کیا.
We are going to take our fight for economic justice, for social justice, for environmental sanity, for a world of peace to every one of us.
ہم معاشی انصاف, معاشرتی انصاف, ماحولیاتی تحفظ اور تمام ریاستوں میں امن کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. آئندہ دو ہفتوں میں بڑی ریاستوں میں دونوں پارٹیوں کا بڑا امتحان ابھی باقی ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جی, امریکہ کے صدارتی انتخابات کے اہم مرحلے سپر ٹیوزڈے کے حوالے سے آپ نے یہ رپورٹ سنی, اور سبھی جانتے ہیں کہ انتخابی ماحول جو ہے یہاں کا کافی گرم ہوا ہوا ہے, اور پاکستان تک بھی خبریں جاری ہیں کہ یہاں پہ جو امیدوار ہیں وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں. تو جناب صدائے جہاں میں بھی ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے, اور جیسے جیسے نومبر میں الیکشن کی ڈیٹ قریب آتی جائے گی, جو جو ڈیولپمنٹس ہوں گی اور جو جو دلچسپ واقعات یہاں پہ ہو رہے ہوں گے الیکشن سے متعلق, ان کے بارے میں ہم خبریں آپ تک لانے کی بھرپور کوشش کرتے رہیں گے. پروگرام صدائے جہاں میں یہاں پہ وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد آ رہا ہے آپ سب کا پسندیدہ سیگمنٹ. کون سا ہے یہ آپ جان سکیں گے بریک کے بعد.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے حوالے سے کوئی بھی آرا, سوال یا تجاویز ہوں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ان ایڈریسز پر, facebook.com/sej radio اور facebook.com/radio news network پر.
وقفے کے بعد پروگرام صدائے جہاں میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ یعنی صحت کے سیگمنٹ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ریڈیو نیوز نیٹورک سے آج ہم صحت کے سیگمنٹ میں بات کریں گے لیشمنائسس کے بارے میں جو سینڈ فلائی مکھی کے کاٹنے سے پھیلتا ہے۔ سینڈ فلائی ایک چھوٹی سی مکھی ہے جو اڑ نہیں سکتی بلکہ جمپ کرتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق 1980 میں افغان مہاجرین جب پاکستان ہجرت کر کے آئے تھے تو اپنے ہمراہ جو جانور لائے تھے ان کے ساتھ سینڈ فلائی بھی پاکستان میں داخل ہوئی جو لیشمنائسس بیماری کا سبب بن رہی ہے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں اب تک اس بیماری سے 5,000 سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ جنوبی پنجاب کے علاقے ملتان سے 27 کیسز بھی سامنے آئے ہیں۔ اس مرض کی علامات اور علاج کے بارے میں ایک معلوماتی رپورٹ پیش کر رہی ہیں رابعہ گلفام۔
لیشمنائسس ایک جراثیم ہے جو سینڈ فلائی مکھی کے کاٹنے سے پھیلتا ہے اور بیماری کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ لیشمنائسس ہے کیا، اس حوالے سے بات کرتے ہوئے سی ڈی اے اسپتال اسلام آباد میں ماہر امراض جلد ڈاکٹر عثمان علی نے بتایا۔
لیشمینیا جو ہے زیادہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ سکن کو متاثر کرتا ہے، اور بیسیکلی جب سینڈ فلائی مکھی ہمیں کاٹتی ہے تو وہ اپنے منہ کے ذریعے یہ جراثیم ہمارے جسم میں داخل کر دیتی ہے۔
ڈاکٹر عظمیٰ کی بات مزید آگے بڑھاتے ہوئے عالمی ادارہ صحت میں نیشنل پروفیشنل آفیسر ڈاکٹر قطب الدین کاکڑ کہتے ہیں،
سائٹک ڈیزیز ہے، ایک خاص توفیلیے سے ہوتی ہے، اس توفیلیے کا نام لیشمینیا ڈینوینا ہے، اور وہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے ایک انسان سے دوسرے انسان یا چوہوں سے یا کتوں سے انسانوں کے اندر۔ ایک مکھی جو بہت ہی چھوٹی ہے سائز میں، آنکھوں سے بھی بہت مشکل سے نظر آ جاتی ہے، عام طور پہ وہ بہت چھوٹی مکھی ہے، اس کو سینڈ فلائی کہتے ہیں، فارسی میں اس کو پشے خاکی کہتے ہیں، یہ بالکل خاکی کلر کی ہوتی ہے، سوائل کی طرح، بالکل مٹی کی طرح، اور یہ انسانوں کے درمیان ٹرانسمٹ کرتی ہے اور چوہوں سے انسانوں کے درمیان یہ ویکٹر ہے، بیماری بھی ہے۔
لیشمنائسس کی علامات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر عظمیٰ علی کہتی ہیں،
سینڈ فلائی جب کاٹتی ہے تو ایک چھوٹا سا دانہ بنتا ہے، جیسے مچھر کاٹے تو چھوٹا سا دانہ بن جاتا ہے نا، اس طریقے سے، اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ سائز میں بڑا ہوتا جاتا ہے۔ جو اسکن کے اوپر چیز بنتی ہے نا وہ پین لیس ہوتی ہے، تکلیف کم دیتی ہے، نہ ہی اس میں خارش کی علامت ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں تکلیف ہوتی ہے، آہستہ آہستہ وہ سائز میں بڑا ہوتا جاتا ہے۔ جو باڈی کے اوپر جو بھی بنتا ہے، اس کی بہت ساری ورائٹیز آگے سے ہوتی ہیں، اس میں نہ درد ہوتا ہے، نہ اس میں جلن ہوتا ہے، نہ خارش ہوتی ہے، لیکن اگر سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن ہو جائے یا پھر یہ کہ ٹوٹکے شوٹ کے آپ نے بہت استعمال کیے ہوں، پھر یہ ڈیفینیٹلی اس کی علامات کافی چینج ہو جاتی ہیں۔
لیشمنائسس میں مبتلا افراد کتنے عرصے میں صحت یاب ہوتے ہیں، اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر قطب الدین کہتے ہیں،
یہ سیلف لمیٹنگ ڈیزیز ہے، یہ اس کا ایک خاص قائم ہوتا ہے، اور ایک دفعہ کا جو اس کا انفیکشن ہو جائے وہ پوری زندگی کے لیے، پھر اگلی دفعہ یہ انفیکشن نہیں ہو سکتا، مطلب پھر اس سے آدمی امیون ہو جاتا ہے، اس کے کوئی اس طرح کے لانگ لاسٹنگ افیکٹ نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ چہرے پہ جو داغ ہوتے ہیں وہ داغ کافی عرصے تک رہتے ہیں اور وہ ختم نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے چہرے پہ بدنما دھبے نظر آتے ہیں یا زخم کے نشانات ہوتے ہیں، باقی اس سے کوئی اس طرح کے نقصانات کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ دوسری قسم ان کی وہ کتوں سے پھیلتی ہے سینڈ فلائی کے ذریعے، اس سے کالازار کہتے ہیں، اور وہ بہت خطرناک بیماری، اس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔
کیا لیشمنائسس ایک فرد سے دوسرے فرد میں منتقل ہونے والی بیماری ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر قطب الدین نے کہا،
نہ یہ جنسی تعلق سے ہوتی ہے، نہ یہ کنٹیکٹ سے ہوتا ہے، نہ یہ سانس سے پھیلتی ہے، یہ بیماری صرف مکھی سے پھیلتی ہے، ایک شخص کے سے دوسرے شخص تک، یا کہ پھر آپ ان کے زخم سے جراثیم اٹھا کے دوسرے شخص کو انجیکٹ کر دیں، باقی اس کے پھیلنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے مکھی کے۔
ڈاکٹر عظمیٰ کہتی ہیں کہ لیشمنائسس کے زیادہ تر مریض گرمیوں کے موسم میں آتے ہیں۔
یوزلی ہمارے پاس پیشنٹ گرمیوں میں زیادہ آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ گرمیوں میں لوگ کھلے علاقوں میں بیٹھتے ہیں یا دستانے وغیرہ کم پہنتے ہیں، جرابیں کم پہنتے ہیں، لیکن اب تو ایسا ہے کہ جب سے یہ پاکستان میں آیا ہے اور انڈیمک ہو گیا ہے، پھیل گیا ہے، تو ہم سارا سال ہی اس کے مریض دیکھتے رہتے ہیں۔ اس کو بالدانہ بھی بولتے ہیں، مطلب کہ یہ جو ہے دانہ یا جو تکلیف ہے یہ پورا ایک سال رہتی ہے، اور اس کے بعد اگر پیشنٹ کی امیونٹی اچھی ہو تو خود بہت ٹھیک ہونے کا چانس بھی ہوتا ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ٹریٹمنٹ کروانا پڑتا ہے۔
کیا پاکستان میں اس بیماری سے بچنے کے لیے ویکسین دستیاب ہے، اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر قطب الدین نے بتایا،
ویکسین کے مختلف طریقے ہیں، ہمارے ہمسایہ ممالک میں بھی یہ بیماری بہت زیادہ ہے، اور وہ جو ہے نا بچپن میں ہی بچوں کو اس سے کنٹامینیٹ کرواتے ہیں، یہ ایک ویکسین کا طریقہ ہے، ایسی جگہ پہ کنٹامینیٹ کرواتے ہیں جہاں سے یہ ان کے جسم کے حصے جو ہے نا وہ نشانات جو ہے نا وہ واضح نہ ہو، تو وہ پھر چہرے کے زخموں سے بچ جاتے ہیں۔ اس طرح کی ویکسین ایران میں اور باقی ملکوں میں یہ استعمال ہو رہی ہے، لیکن ہمارے ملک میں
ابھی تک WHO نے ایسا کوئی ویکسین جو ہے نا ابھی تک ریکمینڈ نہیں کیا.
ڈاکٹر عظمیٰ کا کہنا ہے کہ لیشمینائیسس سے بچنے کے لیے لوگوں کو احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے.
تو بیسیکلی آپ نے اپنے آپ کو سینڈ فلائی سے بچانا ہوتا ہے, اس کے کاٹنے سے, جیسے کہ مچھر سے کاٹنے سے بچایا جاتا ہے. اور نمبر ٹو, آپ نے اگر یہ ہو جاتا ہے تو فوری ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے, اور اس کا 100% علاج ممکن ہے. گلوکنٹوئن انجیکشن ہے, وہ اس کا طریقہ علاج ہے, وہ اس کی ویکسین نہیں ہے, وہ اس کا ٹریٹمنٹ ہے.
ڈاکٹر قطب الدین کاکڑ کا کہنا ہے کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ مکھیوں سے بچاؤ کے لیے گھروں میں سپرے کرنا لازمی ہے.
اس کا سپرے ہے, لیکن یہ چونکہ یہ اڑنے والی مکھی نہیں ہے, یہ جمپ مارنے والی مکھی ہے, اور یہ 2 میٹر تک جمپ مار سکتی ہے, اس لیے بہت اونچی چارپائیاں اور یا پھر اوپر سونا, اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ بائٹ نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے نا کہ جو سپرے جب بھی کرنا ہو, جب پتہ چل جائے جن علاقوں میں یہ عام ہو, تو یہ DDT کا سپرے جو ہے نا وہ 2 میٹر تک دیواروں کے اوپر کیا جاتا ہے, تاکہ وہ اس کے اوپر بیٹھتے ہی ہیں نا, 2 میٹر سے اوپر نہیں بیٹھ سکتی. باقی دوا لگی مچھردانی جو ہے, جس کو ہم زہر آلود مچھردانی کہتے ہیں, وہ اس کے لیے بہت کارآمد چیز ہے, تاکہ رات کو اس کی بائٹ سے محفوظ رہا جا سکے.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے رابعہ گلفام.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹ ہم نے سنی لیشمینائیسس کے مرض کے حوالے سے. اب جناب ہم ایک رپورٹ لے کر آئے ہیں جو تھوڑی مزیدار ہے, اور اس میں ذکر ہونے والا ہے ایک بہت ہی لذیذ میوے کا. اب آپ کی طرف تو نگت موسم جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے, لیکن یہ بتائیے جب تک موسم ٹھنڈا تھا آپ نے خشک میوہ کھایا اس دفعہ سردیوں میں؟
جی بالکل, بہت زیادہ کھایا. اور جب میں گھر گئی تھی کچھ مہینے پہلے, تو امی نے اسپیشل میرے لیے بہت زیادہ جو خشک میوہ جات ہیں وہ توڑ کے بادام اخروٹ ساری چیزیں بنائی ہوئی تھی, تو میں اپنے ساتھ بھی یہاں لے کے آئی اور پوری سردیاں میں تھوڑا تھوڑا کھاتی رہی, تو بہت ہی مزہ آیا.
واہ, آپ نے تو کہا پوری سردیاں تھوڑا تھوڑا کھاتی رہی. میں ایک ڈبہ اگر لے آؤں یہاں سے تو پھر میں 5 منٹ میں جو ہے آدھا ڈبہ ختم کر دیتی ہوں, کیونکہ پستہ اور بادام اور یہ ایسی چیزیں ایک دفعہ کھانا شروع کرو تو پھر روکا نہیں جاتا بندے سے. لیکن بات یہ ہے کہ اکثر میوہ تھوڑا ہی کھانے کو کہا جاتا ہے ایک وقت میں, کیونکہ اس میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے, اور بعض جو ڈرائی فروٹس ہیں ان میں تو کولیسٹرول کی سطح بھی زیادہ بلند ہوتی ہے. ایسا ہی ایک میوہ ہے اخروٹ, اور اخروٹ دماغ کے لیے اچھا ہے یہ تو اکثر کہا جاتا ہے, لیکن اب ایک نئی تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ اخروٹ وزن کم کرنے کی خواہش مند خواتین کے لیے بھی کافی مفید ہے, اور اس کے استعمال سے ضروری نہیں کہ کولیسٹرول بڑھے. اس نئی تحقیق کی تفصیلات سنتے ہیں وائس آف امریکہ کی شہناز نفیس سے.
والنٹ یعنی اخروٹ کے طبی فوائد کے حوالے سے کی جانے والی ایک نئی تحقیق میں امریکی سائنسدانوں نے وزن کم کرنے کی خواہش مند خواتین کو دن بھر میں مٹھی بھر اخروٹ کھانے کے لیے کہا ہے. نئی تحقیق یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی طرف سے منعقد کی گئی, جس میں تحقیقاروں نے کہا کہ اگرچہ اخروٹ میں چکنائی اور کیلوریز کی اعلیٰ مقدار ہے, لیکن اس کے باوجود اخروٹ اور زیتون کے تیل پر مشتمل ڈائٹ وزن کم کرنے کے لیے کم چکنائی والی غذا جتنی ہی فائدہ مند ہے. سین ڈیگو اسکول آف میڈیسن کے شعبے سے منسلک تحقیق کی مصنفہ ڈاکٹر شیرل راک نے کہا کہ اخروٹ زیادہ بہتر طریقے سے وزن میں کمی لاتا ہے, کیونکہ یہ نباتاتی تیل سے بھرا ہوا ہے جو دل کی صحت اور کولیسٹرول کی سطح کو کم رکھنے کے لیے فائدہ مند ہے. محققین نے اس مطالعے کے نتائج پر غور کیا, اور اس کے ساتھ اخروٹ کے حوالے سے کیے جانے والے گزشتہ تحقیق کی جائزوں کا تجزیہ بھی کیا, جس میں سائنسدانوں نے مٹھی بھر اخروٹ یا 7 اخروٹ کھانے کے فوائد بتائے تھے. مشاہدے کے لیے محققین نے 245 فربا خواتین کو 1 سال کے وزن کم کرنے کے پروگرام میں بھرتی کیا, جن کی عمریں 22 سے 72 برس کے درمیان تھی. شرکا کو بعد میں 3 مختلف گروپس میں تقسیم کیا گیا, اور انہیں 3 مختلف اقسام کی غذائیں کھانے کے لیے دی گئیں. ایک گروپ کو کم چربی کے ساتھ اعلیٰ کاربوہائیڈریٹس پر مشتمل ڈائٹ پر رکھا گیا, جبکہ دوسرے گروپ کے لیے کاربوہائیڈریٹس اور زیادہ چکنائی والی ڈائٹ مقرر کی گئی. اس کے علاوہ تیسرے گروپ کی خواتین کو اخروٹ سے بھرپور ڈائٹ کے ساتھ زیادہ چکنائی اور کم کاربوہائیڈریٹس پر مشتمل غذا کھانے کے لیے دی گئی. جنہیں اخروٹ کی ڈائٹ پر رکھا گیا تھا انہیں دن بھر میں 1.5 اونس اخروٹ یعنی دن بھر میں 1.5 مٹھی اخروٹ کھانے کی تاکید کی گئی تھی. 6 ماہ مکمل ہونے پر تمام گروپ کی خواتین نے ابتدائی وزن کا اوسطاً 8% وزن کم کیا تھا, جبکہ اخروٹ سے بھرپور غذا کھانے والی خواتین نے بھی اتنا ہی وزن کم کیا جتنا کہ دوسرے گروپ کی خواتین نے کیا تھا۔ محقق ڈاکٹر شیرل راک نے کہا کہ یہاں تعجب کی بات یہ تھی کہ دوسری خواتین کے مقابلے میں اخروٹ کی ڈائٹ پر عمل کرنے والی خواتین کے کولیسٹرول کی سطح میں بہتری آئی تھی۔ یہ تحقیق جرنل آف امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی 2016 کے اشاعت کا حصہ ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی، وائس آف امریکہ کی ہم نے رپورٹ سنی اخروٹ کے فوائد کے حوالے سے۔ تو اخروٹ مجھے بہت پسند ہے، اور ساتھ میں یہ کرتی ہوں کہ اخروٹ کے ساتھ جو خشک خوبانی ہوتی ہے جو گلگت میں تو بہت ہی مزے کی ملتی ہے، ان کو ساتھ مکس کر کے کھاتی ہوں تو اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے ٹرائی کیا ایسے؟
یہ سن کے میرے منہ میں پانی آ رہا ہے، اور اچھی بات ہے کہ امریکہ میں اس وقت بھی کافی سردی پڑ رہی ہے، تو میں جا کے سوچ رہی ہوں کہ کچھ ایسا مزیدار خشک میوہ خریدا جائے اور کھایا جائے۔ خشک خوبانی مجھے بہت پسند ہے، اخروٹ مجھے کو بہت زیادہ پسند نہیں ہوتے تھے کم از کم بچپن میں، اور خاص طور پہ مجھے اس سے چہرے پہ دانے بھی نکل آتے تھے، کیونکہ ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ طرح کے ڈرائی فروٹ سے کہہ لیں الگ طرح کے ریئیکشن ہوتے ہیں، الگ طرح کی الرجیز وغیرہ بھی ہوتی ہیں، تو مجھے بچپن میں تھوڑا مسئلہ تھا تو میں نے کھانے چھوڑ دیے تھے، لیکن اب میں کبھی کبھی کھا لیتی ہوں۔ لیکن یہ جو آپ نے ریسیپی بتائی ہے نا کہ اس میں خشک خوبانی کو ملا کے، تو اب میرے منہ میں آ رہا ہے پانی، اور میں سوچ رہی ہوں کہ شو کے بعد جا کے تھوڑی شاپنگ کی جائے اور سردیوں کے ختم ہونے سے پہلے پہلے ایک مرتبہ پھر انجوائے کیا جائے تھوڑا خشک میوہ۔
پروگرام کے آخری سیگمنٹ سے پہلے یہ ایک بریک لیں گے، اور واپس آئیں گے تو آپ کے لیے انٹرسٹنگ رپورٹ لے کر آئیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے بارے میں معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس www.rnn.fm اور www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں پروگرام صدائے جہاں، اور اب ہم پہنچ چکے ہیں پروگرام کے آخری حصے میں۔ آج کے شو میں آپ نے ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی جانب سے بہت سے مختلف موضوعات پر رپورٹ سنی۔ پروگرام کے آخر میں ہم آپ کے لیے رپورٹ لے کر آئے ہیں وائس آف امریکہ کی جانب سے۔ نگت، ہم پروگرام میں اکثر ہی ٹیکنالوجی اور سائنس کی دنیا سے اپنی آخری رپورٹ لے کر آتے ہیں، آج بھی جو ہم رپورٹ لے کر آئے ہیں اس کا تعلق تو ٹیکنالوجی سے ہے، لیکن زیادہ کہیے کہ اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ ٹیکنالوجی پھر ہماری زندگی کے مختلف شعبوں کو کس طرح سے متاثر کرتی ہے، اور ہمارا ٹیکنالوجی کے ساتھ جو انٹریکشن ہے اس کے نتائج کس قسم کے بعض اوقات سامنے آتے ہیں۔ اب اسمارٹ فونز کا استعمال آج کل بہت ہی عام ہے، ان فونز پر پاس ورڈ کی سہولت موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں استعمال کرنے والے اپنی معلومات اور فون پر موجود اپنی ذاتی تصاویر اور پیغامات کو دوسروں سے محفوظ سمجھتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کمپنیاں اپنے ان آلات کو صارفین کے لیے زیادہ سے زیادہ محفوظ بنا کر بھی پیش کر رہی ہیں۔ اب ظاہر ہے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے فون کا پاس ورڈ چرا کر کوئی شخص اس کے اندر رکھی معلومات تک رسائی حاصل کر لے، لیکن اگر سوال ہو ایک دہشت گرد کے فون کا پاس ورڈ حاصل کرنے کا تاکہ پولیس اس کے کسی بڑے گروہ کے ساتھ روابط یا اس کے دیگر منصوبوں کا پتہ لگا سکے، تو کیا ایسے میں ٹیکنالوجی کمپنی کو پولیس کی مدد کرنی چاہیے، یا اس خدشے کے تحت انکار کر دینا چاہیے کہ اگر ایک بار حکومتی اداروں کے ہاتھ میں فون کھولنے کی ٹیکنالوجی آ گئی تو پھر وہ کسی بھی صارف کے فون تک کبھی بھی رسائی حاصل کر سکیں گے، اور صارفین کی پرائیویسی یقینی بنانا ناممکن ہو جائے گا؟ امریکہ میں یہ سوال اس وقت بحث کا موضوع بنا ہوا ہے، کیونکہ تفتیشی ادارے فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن یا ایف بی آئی نے ٹیکنالوجی کمپنی ایپل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ گزشتہ سال 2 دسمبر کو ریاست کیلیفورنیا کے علاقے سین برنارڈینو میں 14 افراد کے قتل کے ذمہ داروں میں سے ایک سید رضوان فاروق کے فون کے اندر درج معلومات حاصل کرنے کے لیے اس فون کی سیکیورٹی کو ناکارہ بنا دے۔ ایپل نے صارفین کی پرائیویسی کو مقدم قرار دیتے ہوئے اس کام سے انکار کر دیا ہے۔ ایپل کے حریف اور ٹیکنالوجی کی دنیا کے دیگر بڑے نام جیسے فیس بک کے بانی مارک زکربرگ اور مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس اس بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں۔
اگرچہ امریکی اپنی پرائیویسی یعنی اپنی ذات سے متعلق معلومات کو بہت اہمیت دیتے ہیں، مگر ان کی ترجیح قومی سلامتی بھی ہے۔ ایپل کے سی ای او ٹیم کوک کہتے ہیں کہ ایف بی آئی کی درخواست پر عمل کرنے سے ان کی کمپنی کے فون ہیکرز کی زد میں آ جائیں گے۔ فیس بک کے بانی مارک زکربرگ نے بارسیلونا میں موبائل ورلڈ کانگریس میں بات کرتے ہوئے اپنی حمایت کا اظہار کیا۔
I don't think requiring backdoors into encryption is either going to be an effective way to increase security or is really
میرا نہیں خیال کہ خفیہ معلومات تک رسائی سیکیورٹی میں اضافے کا مؤثر ذریعہ ہو سکتی ہے، یا محض دنیا جس سمت جا رہی ہے اس جانب بڑھنے کے لیے درست قدم ہو سکتا ہے۔ لیکن مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے کہا ہے کہ ایپل سین برنارڈینو کے حملہ آوروں کا فون دیگر ہر آئی فون تک رسائی کا ذریعہ قائم کیے بغیر بھی کھول سکتا ہے. انہوں نے اخبار فائنینشل ٹائمز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت یہی درخواست کسی بھی بینک سے یا ٹیلی فون کمپنی سے کر سکتی ہے.
Let's say the bank had tied a ribbon around the disk drive and they say, oh, don't make me cut this ribbon.
فرض کیجئے کہ ایک بینک نے ایک ڈسک ڈرائیو کے گرد کوئی ربن باندھ رکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے مجھے یہ ربن کاٹنے کو نہ کہیے, چونکہ یہ شخص ایک برا آدمی ہے تو آپ مجھے یہ ربن بار بار کاٹنے کو کہیں گے. خیر یہ ایک سادہ سوال ہے کہ آیا ووٹرز ہر معاملے میں یا کسی ایک معاملے میں چاہتے ہیں کہ کمپنی یہ معلومات فراہم کرے. گیٹس نے کہا کہ حکومت اور ٹیکنالوجی کمپنیوں کو کوئی راستہ ڈھونڈنا ہوگا کہ شہری بھی محفوظ رہیں اور ان کی ذاتی معلومات بھی. گیٹس اور بہت سے دوسرے لوگوں کی پیش گوئی ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچے گا تاکہ وضاحت ہو سکے, کیونکہ انہیں توقع ہے کہ مستقبل میں ایسے کئی معاملے سامنے آ سکتے ہیں. آندریس کیویلیئر انٹر امریکن ڈیولپمنٹ بینک کے کنسلٹنٹ ہیں. وہ کہتے ہیں
I think that that's why there has been such a large outcry on this case in just a
میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ اس معاملے پر دنوں ہی میں بہت شور مچا ہے, کیونکہ دونوں فریق اس کی پیچیدگی اور اہمیت سے واقف ہیں. اس مقدمے کے فیصلے پر دنیا بھر کی نظریں ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے انہیں بھی ایسے ہی معاملے سے واسطہ پڑ رہا ہو یا مستقبل میں ایسا ہو جائے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جی رپورٹ آپ نے سنی, اور نگد یہ وہ دلچسپ پہلو ہیں جو ہم جب ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں تو اس کے اور بھی جو نتائج ہماری زندگی پہ پڑتے ہیں اور ہماری جو پرائیویسی ہے اس کے حوالے سے جو اب خدشات پیدا ہو چکے ہیں دنیا بھر میں ہی, انہوں نے کہہ لیں کہ ٹیکنالوجی کمپنیوں کے لیے اور حکومتوں کے لیے نئے چیلنجز پیدا کیے ہیں. یہ جو معاملہ ہے یہ اس وقت عدالت میں بھی ہے, اور اس کے علاوہ امریکی کانگریس میں بھی اس کے بارے میں ایک سماعت منعقد کی گئی. تو یہ معاملہ جو ہے فی الحال ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے, آہستہ آہستہ اس کی شکل جو ہے وہ بدل رہی ہے. تو ہم کوشش کریں کہ جیسے جیسے اس کے بارے میں کوئی نئے نتائج سامنے آتے ہیں ہم آپ کو بھی ان سے آگاہ رکھیں. اور نگت یہاں پہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ یہ معاملہ اس وقت اس لیے بھی بہت زیادہ اہم سمجھا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اب سے کچھ سال پہلے امریکہ کی جو سی آئی اے ہے اس کے ایک کانٹریکٹر ایڈورڈ سنوڈن نے امریکی تحقیقی ادارے سی آئی اے کے بہت سے راز جو تھے ان پہ سے پردہ اٹھایا, اور اس میں جس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا وہ یہ تھا کہ امریکی حکومت بہت سے جو صارفین ہیں ان کے فونز پر اور ان کی ای میل پہ ان کی مختلف کمیونیکیشن پہ نظر رکھتی ہے اور لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم تھی. تو اس وجہ سے یہاں پہ جو صارفین ہیں ان میں پرائیویسی کے حوالے سے جو تحفظات ہیں اور خدشات ہیں ان میں مزید اضافہ ہوا ہے, اور یہی ایک بڑی وجہ ہے اس بات کی بھی کہ ایپل نے جو انکار کیا ہے فون کو ان لاک کرنے سے, اس کے کہہ لیں کہ بیک گراؤنڈ میں یہ واقعہ جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ خدشہ جو ایپل نے ظاہر کیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر ایک مرتبہ حکومت کے ہاتھ میں کوئی ایسا طریقہ آ جاتا ہے جس سے کہ وہ صارفین کے فون تک رسائی حاصل کر سکے تو پھر کس جگہ پہ لائن ڈرا کی جائے گی, کہاں پہ ایک حد مقرر کی جائے گی کہ حکومت یہ تو کر سکتی ہے لیکن یہ نہیں کر سکتی, وہ حد مقرر کرنا پھر بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے دور رس نتائج ثابت ہوں گے, اور جیسا کہ ہم نے کہا ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کے بارے میں ہونے والی نئی ڈیولپمنٹس آپ تک ضرور پہنچائیں.
جی بالکل جناب, ہم اس حوالے سے مزید بھی معلومات آپ کو دیتے رہیں گے. تو پروگرام میں یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ختم. آج کے شو کے حوالے سے اگر آپ اپنی رائے ہمیں دینا چاہتے ہیں تو پاکستان میں خط لکھنے کے لیے پتہ ہے پروگرام سدائے جہاں, پی او باکس نمبر 1399 اسلام آباد, یعنی 1399 اسلام آباد پر آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ ہم سے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اس پر رائے دینے کے لیے پتہ آپ کو بتائیں گی سارا زمان.
جی بالکل, اگر آپ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آئیے facebook.com/sejradio کے پیج پہ. اس پیج پہ آپ اپنے کامنٹس ہمارے لیے چھوڑ سکتے ہیں, ہمیں ای میل میسج بھی کر سکتے ہیں, اور ہمارے جتنے گزشتہ پروگرام ہیں وہ آپ ان میں سے جو بھی پروگرام سننا چاہیں دوبارہ ایک کلک کے ذریعے آپ سن سکتے ہیں.
ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے نگہت امان ابھی آپ سے چاہیں گے اجازت. انشاءاللہ اگلے ہفتے نئی رپورٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا, خدا حافظ.
اور وائس آف امریکہ کے اسٹوڈیو سے اپنی میزبان سارا زمان کو بھی دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے، اس پتے کو یاد رکھیے: www.urduvoa.com۔